من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب سرورہ ہم کو تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے قبل ایک بات تو یہ سمجھیں اس کائنات میں خالق کے بعد سب سے افضل ذات انبیاء کی ہے اور انبیاء میں سب سے افضل ذات نبی الانبیاء کی ہے ایک نبی ہے اور ایک نبی الانبیاء ہے امت سے نبی بھی اعلیٰ ہے نبی الانبیاء بھی اعلیٰ ہے امت اور نبی میں الگ فرق ہے نبی اور نبی الانبیاء میں الگ فرق ہے میں فرق کیوں بتانے لگا ہوں نبی کی سیرت پہ عمل وہ کرے جس کے دل میں نبی کی عظمت تو ہو اور نبی کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے جس کو نبی کا مقام تو معلوم ہو استاد شاہ ہے جبکہ اس کے علم میں ہو کہ ماں کا مقام کیا ہے اگر یوں کہے جیسا میں ویسا استاذ، یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، استاذ کا ادب کیسے کرے؟ جیسے میں ویسے ہی باپ، یہ بھی انسان اور میں بھی انسان ہوں، تو بیٹا باپ کا ادب کیسے کرے گا؟ شاگرد استاذ کا ادب تب کرتا ہے جب اس کو معلوم ہو میرے استاذ کا مقام کیا ہے، بیٹا والدین کا ادب تب کرتا ہے جب اس کے علم میں ہو والدین کا مقام کیا ہے، امتی نبی کا ادب تب کرتا ہے جب امتی کو علم ہو میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اگر امتی یہ سمجھے کہ مجھ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اس کو ایمان نہیں کفر سمجھتا ہوں۔ ادھر پیچھے آ جائیں مولانا خالد صاحب، تسی تے اگے آ جاؤ، کوئی تھان تے کٹاؤ، کتنے میرے راہ پر ہیں پکے اس علاقے میں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، دیکھیں آپ ادھر توجہ فرمائیں، لوگ اور آئیں گے، اللہ کرے اور آئیں، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے، میں تسلسل سے دلائل دوں گا، کیونکہ میں نے درمیان میں رکنا نہیں ہے۔ میری گاڑی جب موٹر وے پر چڑھ جائے اس کا چلان تو ہوتا ہے لیکن سپیڈ کم نہیں ہوتی۔ آپ توجہ رکھنا، میں نے اس لیے کہا کہ میں نے اپنے موضوع پہ دلائل دینے ہیں۔ میں آپ سے گزشتہ جلسے میں وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن دلائل تب دوں گا جب دلائل آپ سنیں گے اور دلائل کو سمجھیں گے۔ توجہ میری طرف کریں، ادھر کریں۔ میں نے کہا ایک نبی ہے اور ایک امتی ہے، امتی اور نبی میں، بولیے، امتی اور نبی میں فرق ہے، توجہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا امتی اور نبی میں فرق ہے، جو کہتا ہے امتی اور نبی میں کوئی فرق نہیں، یہ ایماندار نہیں بے ایمان ہے۔ امتی اور نبی میں فرق ہے، فرق کیا ہے؟ اب آپ فرق گنتے جائیں اور میرے دلائل کو نوٹ فرماتے چلے جائیں۔ اللہ امتی کو بھی وجود دیتا ہے، اللہ نبی کو بھی وجود دیتا ہے، لیکن امتی کے وجود کی حیثیت اور ہے، نبی کے وجود کی حیثیت اور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، اللہ نبی کی جنت کی پرورش جنت والوں کی روح کی طرح کرتا ہے، اللہ نبی کے جسد اثر کی تربیت جنت والوں کی روح کی طرح کرتا ہے، جس طرح جنت کی روح پاکیزہ ہوتی ہے نبی کا وجود بھی پاکیزہ ہوتا ہے، جس طرح جنت کی روح لطیف ہوتی ہے تو نبی کی روح بھی لطیف ہوتی ہے۔ اللہ نبی کو وجود دیتا ہے، اللہ امتی کو بھی وجود دیتا ہے، اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے امتی بھی کھاتا ہے نبی بھی کھاتا ہے، لیکن امتی کے کھانا اور ہے نبی کا کھانا اور ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے چاہے، صحابہ میں سے بعضو نے تسلسل سے روزے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلسل روزے میری طرح نہ رکھا کرو، ایوکم مثلی، بلا تم میں مجھ جیسا کون ہے، اللہ یطعمنی ویسقین، تم دیکھتے ہو کھاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کھا رہے ہو، دیکھے تمہارے منہ کے ساتھ گلاس لگا ہے، بندہ سمجھتا ہے پانی پی رہا ہے، لیکن میرے منہ کے ساتھ بظاہر رزق نظر نہیں آتا، لیکن خدا مجھے کھلا دیتے ہیں، میرے ہاتھ پہ پیالہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ مجھے پلا دیتے ہیں۔ امتی کا کھانا اور ہے اور نبی کا کھانا اور ہے، امت کا پینا اور ہے اور نبی کا پینا اور ہے، امتی نے کھایا ہے امتی نے پیا ہے، بولو براز کی حاجت ہوا کرتی ہے، نبی نے پیا اور کھایا ہے تو نبی کو بولو براز کی حاجت ہوتی ہے، لیکن نبی کے بولو براز میں امت کے بولو براز میں فرق ہے۔ نمبر ایک فرق یہ ہے، امتی کا بولو براز ناپاک ہے اور نبی کا بولو براز پاک ہے۔ نبی کا امتی کا بولو براز، بولیے نا، امتی کا بولو براز۔ چلو ایک اور چنگی طرح دیکھ لو، میں پھر بیان شروع کروں۔ ایسے بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، ایک بندہ آئے پھر دیکھیں گے، دوسرا آئے پھر دیکھیں گے، اس لیے جب کوئی آئے تو آپ میں سے ایک بندہ انگلی کھڑی کر دیا کرو، میں سمجھوں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شروع کریں آپ، بتاؤ بھائی، میں لڑ نہیں رہا آپ سے، مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے تعجب ہوتا ہے، میں دلائل دیتا ہوں، تم دھاگے کو دیکھتے ہو، دلیل نہیں سنتے۔ توجہ رکھنا، امتی کا وجود ہے، امتی بھی کھاتا اور پیتا ہے، نبی بھی کھاتا اور پینے کے بعد امتی کو بول کی حاجت ہے، نبی کو بول کی حاجت ہے، اگر امتی نے کھایا ہے براس کی حاجت ہے، نبی نے کھایا براس کی حاجت ہے۔ تو ویکھ لے، شاباش، ویکھ لے چاہتے ہیں، ہوں شروع کرا، دسو نا یا پھر ویکھنا، تھی کہتے چلو جی، میں نے کہا تمہیں احساس نہیں ہے، میں صبح 4 بجے سویا ہوں، کتنے بجے؟ 8 بجے اٹھا ہوں، اب میری آپ حالت دیکھیں، میں نہیں تھکتا، صبح 4 بجے سویا ہوں، 8 بجے اٹھا ہوں، اور 8 بجے سے اب تک جاگتا ہوں، آپ نے کتنے بیان سنے ہوں گے، آدمی اتنی مشقت کے ساتھ آئے اور تمہیں پھر بھی احساس نہ ہو، بندے کو تعجب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میرا تیسرا آج پروگرام ہے، پہلے کینسل، پھر کینسل، پھر کینسل، اور ابھی کل ہمارا سندھ میں مناظرہ تھا، میں مناظرے پر نہیں گیا صرف اس آپ کے جلسے کی وجہ سے، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ فرمائیں، میں بارہا کہتا ہوں مجھے جلسوں کا شوق نہیں ہے، خدا کی قسم مسلک کے درد میں جلسوں میں آتا ہوں، ورنہ مجھے تو جلسوں کی حاجت نہیں ہے، میں اتنے دور دیہات میں آ کر کیا کروں گا، مجھے لوگ شہروں میں سنتے ہیں، 10-10 ہزار کا اجتماع جمع ہوتا ہے، میں شہروں کو چھوڑ کے دیہات تمہارے لیے آتا ہوں، آپ کو بھی کچھ احساس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، ایک داغا پھر دیکھیں، ایک بندہ پھر دیکھیں، ایک اٹھے پھر دیکھیں، آج سمجھیں، میں نے عرض کیا مجھے غصہ نہیں، تعجب ضرور ہوتا ہے، اور میں یہ تھوڑی سی باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم احساس ہو کہ آنے والے مہمان کی بات سنتے ہیں۔ میں نے کہا ایک بول و براس امتی کا ہے اور ایک بول و براس نبی کا ہے، میں نے جو تسلسل سے دلائل دینے ہیں، آپ کی کھٹ مٹ نے میرا تسلسل توڑنا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں میرے تسلسل سے دلائل سنو، میں آپ سے نعرہ نہیں لگواتا، میں خطیب نہیں ہوں، مجھے سناٹا چاہیے، میں وکیل ہوں، لیکن وکیل دلائل تب دیتا ہے، موکل توجہ تو کرے نا، پھر میں کوشش کرتا ہوں ہر اگلے جلسے میں الگ دلائل دو، کیس نیا ہو تو وکیل تیاری کر کر آتا ہے، آپ حضرات میرے دلائل سنیں اور پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ میں نے آپ کے جلسے اور دیگر جلسوں کی کتنی تیاری کرتا ہوں۔ میں نے کہا امتی کا بول و براز ہے اور نبی کا بھی بول و براز ہے، امتی کا بول و براز ناپاک ہے اور نبی کا بول و براز پاک ہے، ارے امت کے بول و براز سے بیماریاں پھیلتی ہیں، نبی کے بول و براز سے بیماری نہیں شفا پھیلتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الاستشفاء ببولہ، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی دلیل لائے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہیں، وہ فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، پیغمبر رات کو نیند سے بیدار ہوئے اور حضور اکرم کے گھر میں ایک برتن موجود تھا، پیغمبر اس برتن کی طرف گئے ہیں، فبال لہا، نبی نے اس برتن میں بول فرمایا ہے، فقمت وانا اتشانت، میں نیند سے بیدار ہوئی، مجھے پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہا، میں نے اس برتن میں جو بول موجود تھا اس کو پی لیا، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اخبرتہ، میں نے حضور کو سارا معاملہ بتایا، فضاحکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر پیغمبر نے فرمایا لن تشتکیا بطنو کی بعد یوم کی حاضہ آبادہ، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی، تیرے پیٹ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پیغمبر کا بول و براز پاک ہے، امتی کا بول و براز ناپاک ہے، امتی کے بول و براز سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پیغمبر کے بول و براز سے شفا پھیلتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں، ارے امتی بول و براز کرے بدبو آتی ہے، نبی بول و براز کرے تو مشک کی خوشبو آتی ہے، امتی بول و براز کرے زمین پہ نظر آتا ہے، نبی قضاء حاجت فرمائے زمین برکت کے طور پہ نگل جاتی ہے. حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث مبارک نقل کرتے ہیں, حضرت لیلہ مولات عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء, نبی پاک اب ٹائلٹ اور بیت الخلاء میں گئے ہیں, فاذا خرجت دخلت اثرک, جب آپ باہر نکلے میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں, فلما ارى شيئا, میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا, الا انی اجد رائحۃ المسک, مگر مجھے وہاں پہ صرف مشک کی خوشبو آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کا گروہ ہے, تمت اجسادنا الا ارواح اہل الجنہ, اللہ ہمارے جسم کو جنت کی روح کی طرح تربیت دیتے ہیں, فما خرج منہا شیئن الا مبتلات الارض, نبی کے وجود سے جو قضاء حاجت کے لیے کوئی چیز نکلے زمین اس کو برکت کے طور پہ نگل جایا کرتی ہے. میں نے کہ ایک امتی ہے اور ایک نبی ہے, وجود نبی کو بھی ملتا ہے, وجود امت کو بھی ملتا ہے. امتی محنت کرے تو تھک جایا کرتا ہے, نبی محنت کرے تو تھک جایا کرتا ہے, لیکن امتی کی محنت کی وجہ سے, گرمی لگنے کی وجہ سے, موسم بدلنے کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے. اگر گرمی ہو تو پسینہ پیغمبر کو بھی آ جاتا ہے, لیکن امتی کے بدن پہ پسینہ آئے بدبو نکلا کرتی ہے, نبی کے وجود سے پسینہ آئے اس سے خوشبو نکلا کرتی ہے. حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ شمائل ترمذی میں حدیث نقل کرتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں پیغمبر کی خدمت میں تھا اور ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے, خدم تو عشر سنین رسول اللہ, میں نے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے, فما رأیت احسن خلقا منہ, میں نے پیغمبر سے زیادہ با اخلاق کوئی بندہ نہیں دیکھا, جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا, مجھے حضور نے کبھی بھی نہیں فرمایا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا, اور جو کام مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا, مجھے کبھی بھی نہیں فرمایا یہ کام تو نے کیوں کیا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے پیغمبر کے پسینے کو دیکھا ہے تو خدا کی قسم اٹھا کے فرمایا, فما رأیت اطیب من عرقہ, میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ مدینے میں کوئی خوشبو نہیں دیکھی, پیغمبر کے ہاتھ سے زیادہ میں نے نرم ریشم کو بھی نہیں دیکھا. انس بن مالک وہ ہے جب نبی مکہ سے مدینہ آئے ہیں, ام سلیم رضی اللہ عنہا انس بن مالک کی والدہ نے اپنا بیٹا پیغمبر کی خدمت میں دیا ہے, جب حضور مدینہ آئے ہیں مدینے کے لوگوں نے ہدیے دیے, انس بن مالک کی والدہ نے کہا, حضور دل تو میرا کرتا ہے, میرا نبی آیا ہے, دل تو میرا کرتا ہے, کائنات کا سردار آیا ہے, ارے دل تو میرا کرتا ہے, میرے آقا آئے ہیں, خدمت میں ہدیہ پیش کرو, مگر مجھ مسکین کے پاس کچھ نہیں ہے, خدمت میں کیا لوں, یہ میرا بیٹا قبول کر لیجئے. تو 12 سال کا بیٹا انس بن مالک پیغمبر کو دیا ہے, انس بن مالک نے پیغمبر کی خدمت کی ہے. میرے نبی نے 3 دعائیں دی ہیں, نمبر 1 دعا یہ دی ہے, اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنت, اللہ اس انس بن مالک کو دولت بڑی دینا. انس بن مالک فرماتے ہیں, مدینہ منورہ میں باغ اور بھی ہیں لیکن باغ میرا ہے, اوروں کے باغ میں سال میں پھل 1 مرتبہ آتا ہے, میرے باغ میں 2 مرتبہ آتا ہے, یہ میرے آقا کی دعا ہے. انس بن مالک بوڑھے ہو گئے, کسی نے پوچھا کتنی اولاد ہے, فرمایا 70-80 تو میرے سامنے ہے, مجھے پتہ نہیں اولاد کتنی ہے. فرمایا وجہ کیا ہے, کیا میرے محمد کی دعا کا نتیجہ ہے. انس بن مالک فرماتے, حضور کی 1 دعا قبول ہوتے میں نے اولاد والی بھی دیکھی ہے, میں نے پیغمبر کی 2 دعا مال کو بڑھنے والی بھی دیکھی ہے, اور مجھے یقین ہے اللہ نبی کی دعا قبول کر کے انس بن مالک کو جنت میں داخل بھی فرما دیں گے. تو میں دلیل یہ دے رہا تھا, پسینہ امتی کا بھی ہے, پسینہ نبی کا بھی ہے, لیکن امتی کا پسینہ بدبو دیتا ہے, پیغمبر کا پسینہ خوشبو دیتا ہے. ارے امتی تھک جاتا ہے, نبی بھی تھک جایا کرتا ہے, لیکن امتی اگر تھک جائے اس کو جمائی آتی ہے, اس کو باسیاں آتی ہیں, لیکن پیغمبر کے وجود پہ کبھی جمائی نہیں آتی. حدیث مبارک میں ہے, ما تصاعب نبیٌ, نبی کو جمائی نہیں آتی. اور آپ یقین کریں, گجرانوالا کے دوستوں میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں جو میرے اکابر نے دیا ہے,
اگر کسی آدمی کو جمائی آتی ہو, آپ جمائی کے دوران صرف یہ تصور کریں میرے پیغمبر کو جمائی نہیں آتی, فوراً منہ بند ہوگا, جمائی ختم ہوگی, آزما کے تو دیکھ لے. میرے پیغمبر کا معاملہ الگ ہے, ارے امتی کا معاملہ الگ ہے, وجود نبی کا بھی ہے, وجود امتی کا بھی ہے, لیکن اللہ نبی کو 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے. حدیث مبارک جلال الدین کبر سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ ملاتے ہیں, حضرت مجاہد نے فرمایا اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت بضع و 40 رجلا کل رجل من اہل الجنہ. امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں, باب ما جاء فی صفت جماع اہل الجنہ, اس کے ساتھ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جنت میں ایک انسان ہے, اس کو دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ملتی ہے. حضرت امام سیوطی لاتے ہیں نبی کو 40 جنت کے مردوں کی طاقت ملتی ہے, نبی دیکھنے میں ایک ہے لیکن طاقت 4000 مردوں کی ہے. مکہ مکرمہ میں رکانہ پہلوان آیا ہے, اس کو پہلوانی اور طاقت پہ ناز تھا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی کرو, اگر تم جیت گئے میں کلمہ پڑھوں گا. میں کہ تم بزبان حال, پیغمبر نے جواب دیا ہے رکانہ میں کشتیاں لڑنے کے لیے تو نہیں آیا, میں تو خدا کا دین لینے دینے کے لیے آیا ہوں. رکانہ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھ سے پنجا آزمائی تو کرے. حضور نے فرمایا ہاتھ ادھر لاؤ. ادھر رکانہ نے ہاتھ بڑھایا ہے, ادھر میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑا ہے, ابھی کشتی شروع بھی نہیں ہے تو رکانہ زمین پہ گرا ہے. اس نے کہا داؤ لگا ہے. فرمایا دوبارہ آ. وہ دوبارہ کھڑا ہوا ہے, نبوت کا ہاتھ لگا ہے. رکانہ زمین کے پلٹ کے پھر گرا ہے. فرمایا سبارہ آ. رکانہ پھر گرا ہے. اس ظالم کو پتا نہیں تھا یہ صرف انسان نہیں ہے, یہ انسان نبی ہے. عام انسان کا بدن اور ہے اور نبی کا بدن اور ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک معاملہ امتی کا ہے اور ایک معاملہ نبی کا ہے. میں کہتا ہوں امتی نبی میں فرق ہے, امتی بھی پڑا کرتا ہے, نبی بھی پڑا کرتا ہے, لیکن امتی کے استاد کو انسان کہتے ہیں اور نبی کے استاد کو خدا کہتے ہیں. اس کائنات میں نبی کسی سے علم نہیں پڑتا. کبھی لوگ کہتے ہیں او جی جبریل آیا تھا, میں نے کہا ضرور آیا تھا. کہتے ہیں جبریل نہیں پڑھاتا, میں نے کہا بالکل نہیں پڑھاتا. کہتے ہیں کیا مطلب, میں نے کہا بھی ایک استاد مدرسے میں ہے, شاگرد اس کا گھر میں ہے, استاد ایک کو بلا کر کہتا ہے ڈاکی یہی کو کہہ دے یہ قرآن کریم لے جاؤ گھر میں میرے شاگرد کو دے دینا, یہ تہاوی حدیث کی کتاب لے جاؤ اور جا کر شاگرد کو دے دینا. اب کتاب بھیجنے والے کو استاد کہتے ہیں, لینے والے کو شاگرد کہتے ہیں, لے جانے والے کو ڈاکیا کہتے ہیں. ارے لینے والا شاگرد ہے, دینے والا استاد ہے, لے جانے والا ڈاکیا ہے. لیکن کوئی کہتا ہے کہ شاگرد نے ڈاکیے سے پڑھا ہے. قرآن دینے والے خدا ہے, لینے والے پیغمبر ہیں, لانے والے جبریل ہیں. جبریل استاد نہیں ہے, جبریل تو واسطہ ہوا کرتے ہیں. ارے واسطہ اور ہوتا ہے, استاد اور ہوتا ہے. لیکن میں دلیل دیتا ہوں, آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ نبی کا دنیا میں معلم کوئی نہیں ہوتا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا عبد ان علمنی حرفا ان شاء باء و ان شاء آتقا. اے لوگو جس نے علی کو ایک حرف سکھایا ہے, علی اس کا غلام ہے, چاہے تو علی کو بیچ ڈالے, چاہے تو علی کو آزاد کر دے. میں پھر یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم دیتا ہے اسے آقا کہتے ہیں, جو علم لیتا ہے اسے غلام کہتے ہیں. اب استاد کی حیثیت تو مالک آقا کی ہے, شاگرد کی حیثیت غلام و نوکر کی ہے. اگر دنیا میں کوئی معلم نبی کا ہوتا تو شبہ پڑ سکتا تھا الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ شاید نبی سے استاد اعلیٰ ہے. فرمایا نہیں نہیں, میں نبی کا کسی کو استاد بناتا ہی نہیں ہوں تاکہ علم کا احسان نبی پہ کوئی چڑھانے ہی نہ پائے. لیکن پھر ممکن ہے تجھے کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی نہیں, تمہارے وکیل نے دلیل غلط دی ہے, قرآن کے خلاف دی ہے. بعض وہ لوگ جو قرآن غلط پڑھے انہیں شیخ القرآن کہتے ہیں, اور اگر مانا غلط کرے انہیں شیخ و تفسیر کہتے ہیں. میں کہ تو نانا یہ ظلم کبھی نہ کرنا, قرآن عقیدہ دے وہ اس کو لے لینا, قرآن الفاظ تجوید کے مطابق دے اسے لے لینا. کوئی بندہ تمہیں کہہ دے گا اور جی تمہارے مولانا گمن وکیل نے کہا تھا کہ نبی کو دنیا میں کوئی علم نہیں دیتا, قرآن اس کے خلاف کہتا ہے. میں پوچھوں بھائی قرآن کی کون سی آیت ہے, کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, خضر تو نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ خضر کے پاس گئے ہیں اور موسیٰ نبی غیر نبی کو کہتے ہیں. حل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, ارے جو خدا نے تجھے علم دیا ہے اسے مجھے بھی سکھا دے. تو نبی علم لینے کے لیے گیا ہے, خضر علم دینے کے لیے آیا ہے. تم کہتے ہو دنیا میں نبی کا انسان کوئی نہیں ہوتا, یہ خضر تو نبی کا معلم بنا ہے. میں نے کہا نہ, یہ کبھی کم عقلی کی باتیں نہ کہنا. ایک علم شریعت ہے, ایک علم تکوین ہے, علم تکوین اور ہے, علم شریعت اور ہے. تم گندم اگاتے ہو, گندم اگا کرتی ہے, اس کو علم شریعت نہیں کہتے. تم نے دیکھا ہوگا تمہارے مسجد کا امام ہے, اس کو ہل چلانا بھی نہیں آتا ہوگا. تمہاری مسجد کا امام ہے, اور ممکن ہے کہ تم نے جو گندم کاٹی ہے اس کو گندم کاٹنی نہیں آتی ہوگی. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا اور یہ میرا امام ادنا ہے, میں امام سے اعلیٰ ہوں. کیوں لوگ جانتے ہیں, ارے امامت کا منصب دین ہے, یہ گندم امامت کا کام تھوڑا ہے, یہ دوائیاں امامت کا کام تھوڑا ہے. میں کہتا ہوں سمجھا کرو. اس لیے میں سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں. کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جسے ایم بی بی ایس کہتے ہیں, ارے ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جسے پی ایچ ڈی والا کہتے ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر, پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر, ارے وہ تو تحقیق کرتا ہے. لیکن ایم بی بی ایس والا ڈاکٹر یہ علم میں تحقیق نہیں کرتا, یہ امت کے پولو پیشاب کو چیک کرتا ہے. ذاکر نائک نے ایم بی بی ایس کیا ہے, اس نے پی ایچ ڈی تو نہیں کیا. اس لیے مسئلہ پوچھنا ہے تو مسجد کے مولوی کے پاس آ, اگر پیشاب چیک کرانا ہے تو ذاکر نائک کے پاس جا, اس کا علم اور ہے, اس کا علم اور ہے, اس کا علم اور ہے, اس کا علم اور ہے. کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے یوں فرمایا. میں نے کہا ہاں ہاں, اگر پیشاب چیک کرانا پھر ڈاکٹر صاحب ہیں, خون چیک کرانا ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر آپ نے میدا چیک کرانا پھر ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر گردہ پتا چیک کرانا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر مسئلہ چیک کرانا پھر مولانا صاحب ہیں, پھر مولانا. مسئلہ اور کا کام ہے اور پیشاب چیک کرنا اور کا کام ہے. میں غلط بات کہہ رہا ہوں, خوش ہو. میں نے کہا ایک کام مولوی کا ہے اور ایک کام, بولیے نا, ایک کام. کبھی ہم نے کہا ہمیں میدا چیک کراؤ, کبھی ہم نے کہا ہمیں پیٹ چیک کراؤ, کبھی ہم نے کہا ہمیں سر چیک کراؤ. بھائی ہمارا کام ہی نہیں ہے, کلینک پہ جاؤ. تو پھر کلینک والے کے پاس مسئلے کے لیے جاؤ, اس کو بھی کہنا چاہیے نا کہ پیٹ چیک کرنا میرا کام ہے, مسئلہ چیک کرنا مولانا کا کام ہے. کتنی آسان بات ہے. تو ذاکر نائک کا کام اور ہے اور علماء کا کام اور ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, خضر کے پاس گئے ہیں, ایک علم تکوین ہے, ایک علم شریعت ہے. یہ پیدا ہوا ہے, اس نے مرنا ہے, اس نے بیمار ہونا ہے, یہ دروازے کب تک چلنا ہے, یہ دیوار کب تک رہنی ہے, یہ مسجد کو کس سال شہید کر کے دوبارہ بنانا ہے. یہ علم تکوین ہے اور علم شریعت. نماز پڑھیں ثواب کتنا ملتا ہے, نہ پڑھیں گناہ کتنا ملتا ہے, صفے اول کا اجر کتنا ہے, مسجد کی بنانے کا اجر کتنا ہے, یہ علم شریعت ہے. حضرت خضر کے پاس علم تکوین ہے, موسیٰ کے پاس علم شریعت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا, اس کا معنی یہ ہے علم شریعت میں نہیں ہوتا. علم تکوین اور ہے, علم شریعت اور ہے, علم تکوین اور ہے, علم شریعت اور ہے. اور جس کو لوگوں نے نبی مانا ہے, یہ قادیان والا, لوگ کہیں گے یہ بھی تو پڑھتا تھا. میں نے کہا یہ شریعت کبھی قاعدہ پڑھتا ہے, کبھی پارا پڑھتا ہے اور انسانوں سے پڑھتا ہے. نبی قاعدہ پڑھایا کرتا ہے, قاعدہ پڑھا نہیں کرتا. نبی پارے کا سبق دیا کرتا ہے, پارے کا سبق لیا نہیں کرتا. نبی حدیث دیتا ہے, حدیث لیتا نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا امتی اور نبی میں فرق ہے. ایک معاملہ نبی کا ہے, ایک معاملہ امتی کا ہے. ارے امتی جاگا ہے, اس نے سونا ہے, اور نبی جاگا ہے تو آخر نبی نے بھی سونا ہے, انسان جو ہوا. لیکن امتی کی نیند الگ ہے, نبی کی نیند الگ ہے. جب امتی سو جائے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے, امتی کا دل بھی سوتا ہے. لیکن جب نبی سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عین ہو ولا ینام قلب ہو. امام بخاری کہتے ہیں نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے, امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے, امتی کا دل بھی جاگتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میرے شیخ اکاڑوی حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین ایک جملہ فرمایا کرتے. فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے, میرے پیغمبر وفات پا گئے, نبی چار پائی پہ ہیں. حضرات صحابہ نے یوں عرض کیا حضور بہت ہو گئے. عمر بن خطاب نے یوں عرض کیا رضی اللہ عنہ نہ میرے نبی زندہ ہے. تو صحابہ کہتے فوت ہو گئے. عمر بن خطاب نے کہا زندہ ہے. کیا یہ موٹا سا مسئلہ الیاذ باللہ عمر بن خطاب کے علم میں نہیں تھا؟ ارے علم میں تھا. پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہ غور کرنا. پھر حضرت عمر کے علوم کو داد دینا. اور حضرت عمر نے کیوں فرمایا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اختلاف اور سمجھنا. میرے نبی سوئے پڑے ہیں, خواب میں دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں, دوسرے فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں. میرے نبی بیدار ہوئے تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات خواب میں دو فرشتے دیکھے ہیں, ایک کہتا ہے نبی جاگتے ہیں, ایک کہتا ہے نبی سوتے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں. دونوں ٹھیک کیوں کہتے ہیں؟ جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتا ہے نبی سو گئے, اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتا ہے نبی جاگتے ہیں. جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتا ہے نبی سو گئے, اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتا ہے نبی جاگتے. صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے, کہا وفات پا گئے. عمر کی نگاہ دل پر ہے, کہا نبی زندہ ہے. عمر کی نگاہ دل پر ہے تو کہتے ہیں نبی زندہ ہے. اس لیے نبی کی نیند الگ ہے, امت کی نیند الگ ہے. تو نیند اور موت آپس میں دو بہنیں ہیں. اگر نیند الگ الگ ہے تو پھر موت بھی الگ الگ ہے. یہی بات تو دیوبند کی بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نوتوی نے سمجھائی ہے. تو نہیں سمجھا اس کا دشمن بنا ہے. عربی والے کہتے ہیں الناس آداء لما جاہل, جس بات کا بندے کو علم نہ ہو بندہ اس کا دشمن بن جایا کرتا ہے. ننوتوی کا علم نہیں سمجھ آیا تو نے ننوتوی سے عداوت اور بغض اختیار کیا ہے. توجہ رکھنا. پھر حضرت صدیق اکبر آئے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے, صحابہ کی نگاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر ہے. لیکن ابو بکر سے زیادہ مزاج پیغمبر کو کون جانتا ہوگا؟ ارے ابو بکر کی نگاہ پر نگاہ آنکھ پر بھی ہے, ابو بکر کی نگاہ دل پر بھی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم یہ پیغمبر کے وفادار ہیں, پیغمبر کے جان نثار ہیں, پیغمبر کے شدائی ہیں, پیغمبر کے نام لیوا ہیں, اشاروں پہ جان دینے والے ہیں. لیکن جو مزاج پیغمبر کو صدیق نے سمجھا ہے اور کوئی نہیں سمجھا. ارے یہاں تک سمجھا ہے. میں کہتا ہوں مکہ فتح ہوا, صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ آئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور صدیق رونے لگے. کسی نے پوچھا ارے صدیق تیرے باپ نے کلمہ پڑھا ہے, یہ تو ہنسنے کا مقام ہے, تم کیوں روتے ہو؟ ابو بکر صدیق کو دیکھنا, اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا میرے باپ نے کلمہ پڑھا ہے. میرے باپ کلمہ پڑھے مجھے خوشی ہے, لیکن رونا اس بات پر ہے کہ جو خوشی نبی کو ملنی چاہیے تھی. صدیق روتا ہے وہ نبی کو کیوں نہیں ملی؟ آج میرے باپ نے کلمہ پڑھا تو میری آنکھ ٹھنڈی ہے. اگر میرے نبی کا چچا ابو طالب کلمہ پڑھتا تو نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی. صدیق اس لیے نہیں روتا کہ باپ نے خوشی دی ہے, اس لیے روتا ہے جو خوشی صدیق کو ملی ہے نبی کو کیوں نہیں ملی. صدیق سے زیادہ رضی اللہ عنہ مزاج پیغمبر کون جانتا ہوگا؟ آیت اترتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. صدیق رو رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا ارے صدیق رونے کی کون سی بات ہے؟ فتوحات کے دروازے کھلے, لوگ اسلام میں داخل ہوئے, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے جہاں اسلام کے پھیلنے کی خوشی ہے, اس صورت مبارکہ میں اسلام کے پھیلانے کا تذکرہ بھی ہے اور نبی کے جانے کا تذکرہ بھی ہے, تم اسلام کے آنے پہ خوش ہو, میں نبی کے جانے پہ رو رہا ہوں. تو صدیق سے زیادہ مزاج پیغمبر کون جانتا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. ادھر میرے امی عائشہ فرماتی ہے لا تزور رسول اللہ. ایک شخص مسجد نبی میں آیا اور کیل ٹھونکنے لگا. امی عائشہ نے فرمایا مسجد نبی میں کیل نہ ٹھونکو, میرے پیغمبر کو اذیت پہنچتی ہے, میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. لا تزور رسول اللہ رسول اللہ. ارے امی عائشہ تو مسجد نبی میں کیل بھی نہیں ٹھونکنے دیتی, میرے پیغمبر کو اذیت نہ ہو. لیکن صدیق وہ ہے جو نبی کے ساتھ دفن ہوتے ہیں, کیا یہاں اذیت پیغمبر نہیں ہے؟ ارے نہیں نہیں, صدیق کے علم میں تھا. تو پھر صدیق نے یوں فرمایا ہے کہ جب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے مجھے غسل بھی دے دینا, مجھے کفن بھی دے دینا، میں دنیا چھوڑ جاؤں، مجھے چارپائی پہ لٹا دینا اور میری چارپائی پیغمبر کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اجازت ملے تو اندر لے کے جانا، اجازت نہ ملے تو لے کے جانا، اگر رات کو 3 بجے اپنے تو گھر آئے، رات کو دروازہ کھٹکھٹائے تو بیٹا کہتا ہے ارے ابو جی سوئے ہیں ان کو صبح ملیں گے، امی جان سوئی ہے ارے ان کو صبح ملیں گے، امی کی نیند کو خراب نہ کرنا، ابو کی نیند کو خراب نہ کرنا، بیٹا رات کے 3 بجے امی کو نہیں اٹھنے دیتا، ابو کو نہیں اڑنے دیتا، لیکن مجھے تو یہ بتا اگر یہ 10 سال آیا ہو اور ماں یہ کہہ کے سوئی ہو کہ جو ہی آئے مجھے اٹھا دینا، باپ کہہ کے سویا ہو کہ جب آئے مجھے اٹھا دینا، اب کہے گا نہ اٹھا، انہیں کہنے نہیں نہیں اٹھا دے، مجھے صبح ابو ڈانٹیں گے، مجھے کیوں نہیں اٹھایا تھا، مجھے ماں ڈانٹ دے گی، مجھے کیوں نہیں اٹھایا تھا، ارے اجازت لے، وہ آنے وہ منتظر ہو تو پھر اٹھا دینا چاہیے، اگر منتظر نہ ہو تو پھر تجھے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ صدیق نے عرض کیا میرے علم میں ہے میرے جانے پہ دکھ تو ہوگا لیکن میں اس لیے کہتا ہوں میری میت کو باہر رکھ دے۔ آج پیغمبر کو نہ کوئی یہاں سمجھا ہے نہ کوئی وہاں سمجھا ہے۔ کیا ہوا دیو بند کو بات سمجھ آئی؟ توجہ رکھنا، توجہ، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک معاملہ صدیق کا ہے ایک معاملہ پیغمبر کا ہے، توجہ۔ مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو توجہ، مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو غارِ ثور میں پہلے کون گئے؟ بولیے نا کون گئے؟ کیوں کیوں؟ کہیں سانپ نہ ہو کہیں؟ تو جب مزار کی باری آئی تو پہلے کون گئے؟ بولیے نا، وہاں صدیق گئے ہیں یہاں نبی گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہاں غار کا مسئلہ ہے تو صدیق پہلے گیا ہے تاکہ اس سانپ اگر آ جائے میرے پیغمبر میں بچاؤں گا، جب مزار کی باری آئی ہے پھر پیغمبر پہلے گئے ہیں، یہاں محافظ صدیق ہے وہاں محافظ پیغمبر ہے، یہاں محافظ صدیق ہے اور وہاں محافظ پیغمبر ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں صدیق مزاج پیغمبر کو جانتے ہیں، ابوبکر صدیق آئے کہ عمر یہ تو بتاؤ کہ نبی جب سو جائے، نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے، لیکن جب سو جائے تو نبی کو کیا کہتے ہو؟ نبی سو ہی گئے ہیں، اگر نبی کی آنکھ فوت ہو جائے نبی کا دل جاگتا رہے، نبی کا دل زندہ ہو، جیسے سونے کی حالت میں آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، یہی کہتے ہو نبی سو گئے، اگر یہاں دل زندہ بھی ہو تو کہنا یہی ہے کہ نبی وفات پا گئے، اتنی ہی نبی کی نیند ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، اتنی ہی موت ہے جو تمہیں نظر آتی ہے۔ عمر نے کہا صدیق بولا ہے تو مجھے موت سمجھ آئی ہے، مجھے موت سمجھ آئی ہے۔ نبی کی نیند الگ ہے اور امتی کی نیند الگ ہے، اگر امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اٹھے ہیں تہجد پڑے ہیں، نبی سو گئے وضو نہیں کیا، پھر وتر اور 2 رکعت پڑے ہیں۔ ابن عباس فرمائے فصلی ولم یتوضا، وضو کیوں نہیں کیا؟ اگر امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ارے نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، نبی کا سونا الگ ہے، ارے امت کا سونا الگ ہے، اگر نبی سویا ہے امتی بھی سویا ہے، امتی اگر سونے میں خواب دیکھے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر نبی دیکھے تو وہی بن جاتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا سعید یوں فرمایا کرتے رویل انبیاء وحیون، نبی کی خواب وہی ہے اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت لائے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، ابراہیم نے خواب دیکھی ہے تو چھری اپنے بیٹے کے گرے پہ چلائی ہے، کیونکہ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے۔ امتی سو جائے تو خواب کا معاملہ الگ ہے، نبی سو جائے تو معاملہ الگ ہے، ارے امتی سو جائے تو خواب میں شیطان تیرے باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، تیرے پیر کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن تیرے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ارے وجہ یہ ہے کہ نبی سراپا ہدایت ہے اور شیطان سراپا ضلالت ہے، امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رآنی فی المنام فقد رآنی فی المنام. امام ترمذی حدیث لاتے ہیں، فإن الشیطان لا يتمثل لی، میں وجہ بتانے لگا اگر امتی سو جائے تو خواب میں شیطان باپ کی شکل میں تو آ سکتا ہے، نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. ارے وجہ یہ ہے کہ نبی سراپا ہدایت ہے، شیطان سراپا ضلالت ہے، تو جو منبع ضلالت تھا وہ منبع ہدایت کی شکل میں نہیں آ سکتا. ارے ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ امت کا ہے، امتی بھی سویا کرتا ہے، نبی بھی سویا کرتا ہے، لیکن اگر امتی سو جائے احتلام ہو سکتا ہے، اگر نبی سو جائے احتلام نہیں ہوتا. ابن عباس فرماتے ہیں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں حدیث نقل کی ہے، محتلم نبی قط انم الاحتلام من الشیطان، ارے شیطان کی وجہ سے ہے، خدا پیغمبر کو شیطان کے سر سے محفوظ رکھتا ہے. میں نے کہا نبی کا جاگنا الگ ہے، نبی کا سونا الگ ہے، نبی کا کھانا الگ ہے، امت کا کھانا الگ ہے، نبی کا بولو برات الگ ہے. ارے نبی کا بولو برات الگ ہے، امت کا وجود الگ ہے، نبی کا وجود الگ ہے. پھر میں اسی طرح کہتا ہوں، امتی بھی فوت ہوتا ہے، نبی بھی فوت ہوتا ہے، نبی کی موت الگ ہے، امت کی موت الگ ہے. امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ. اب دلائل سننا، امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ. قرآن کریم نے فرمایا انک میتوں و انہم، انک میتوں و انہم، یہی اس کی دلیل ہے نا، اور یہی دلیل ہے نا. مجھے ایک مماتی کہنے لگا، او جی قرآن کہتا ہے انک میتوں، اب دلیل سمجھنا، قرآن کہتا ہے انک، بولیے نا انک. میں نے کہا جب آیت اتری ہے نبی زندہ تھے یا نہیں، نہیں سمجھے، جب آیت اتری ہے تو نبی، قرآن کا انک، تو زندہ کو میت کیوں کہا، زندہ کو میت کہتا ہے، خبر دی ہے نبی پہ موت آنی ہے. میں نے کہا خبر دی ہے، یہ تو نہیں نہ کہا نبی فوت ہو گئے ہیں، تو قرآن نے انک میتن اتارا تھا نبی کی موت کی خبر دینے کے لیے، تو نے انک میتن پڑا ہے نبی کی موت بتانے کے لیے، قرآن انک میتن اتارتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی زندہ ہے مگر موت آئے گی. تو نے کہا انک میتن ہے کہ نبی اب مردہ ہے، قرآن نے اتارا اور مقصد کے لیے، تو نے پڑھا اور مقصد کے لیے. تجھے میں موافق قرآن نہیں مخالف قرآن کہتا ہوں، تجھے مفسر قرآن نہیں تجھے محرف قرآن کہتا ہوں. یہ قرآن کی تفسیر نہیں تحریف ہے، نہیں سمجھا، تفسیر نہیں تحریف. قرآن نے کہا انک، بولیے نا انک یتن، نہیں سمجھا، اس وقت زندہ انک، اب زندہ انک، جب مدینہ میں زندہ تھے تب بھی انک میتن ہے، اب مدینہ کے روزے میں زندہ ہے تب بھی انک میتن ہے. اگر انک میتن یہ حیات کے خلاف ہوتا تو نبی پہ انک میتن اترتی ہی نہ. مولانا ننوتری فرماتے ہیں انک میتن و انہم میتن، اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی، خدا یوں فرماتے انک وہم میتن، اللہ نبی کے لیے میتن کا لفظ الگ لائے ہیں، اللہ نبی کے لیے لفظ الگ لائے ہیں، امت کے لیے الگ لائے ہیں. اگر موت ایک جیسی ہوتی اللہ الگ لفظ نہ لاتا، خدا کا دونوں کے لیے الگ الگ لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی موت میں فرق ہے، نبی کی موت اور ہے، امت کی موت اور ہے. باندھ کے نہیں چھاڑ کے رکھ، باندھ کے نہیں چھاڑ کے رکھ. میں نے کہا باندھو چھوڑو، ان کو اپنا عقیدہ بیان کرنے دو، کون منع کرتا ہے. میں مماتیوں سے کہتا ہوں تم عقیدہ بیان کرو، مجھے پریشانی نہیں ہے، میں بیان کرتا ہوں تمہیں کیا پریشانی ہے، تم بھی بیان کرو ہم بھی بیان کریں، دلائل تم بھی دو دلائل ہم بھی دیں، عوام کو تمہاری دلیل سمجھ آ جائے، تمہارا مسلک مان لیں ہماری سمجھ آ جائے ہمارا مان لیں، نہ ہم پریشان نہ تم پریشان، کیوں پریشان ہو؟ توجہ رکھنا، امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ. امتی فوت ہو جائے تو امتی کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نبی فوت ہو جائے تو نبی کا مال وراثت میں تقسیم، بلکہ نبی کا مال صدقہ بنتا ہے. ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقت، ہم نبی ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم نبی چھوڑ کر جائیں، توجہ، وہ مال صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث مبارک سے قاسم العلوم والخیرات دیوبند کے بانی مولانا قاسم نوتوی دلیل یوں لیتے ہیں، توجہ، فرمایا حضور نے فرمایا ہمارا مال وراثت نہیں بنتا، ہمارا مال صدقہ بنتا ہے. ارے وجہ یہ ہے، وراثت اس کی ہوتی ہے کہ جس پہ موت ہو، اور صدقہ اس کا ہوتا ہے جو زندہ ہو. صدقہ کون دیتا ہے؟ بولیے نا، کون دیتا ہے؟ تو نبی کا مال کیوں صدقہ ہے؟ کیوں زندہ صدقہ ہے؟ وراثت کیوں نہیں ہے؟ وہ زندہ ہے، وراثت تو مردے کی ہے. ارے صدقہ تو مردے کا نہیں ہوتا نا، کوئی باد والا کرے تو اس کو بخش دے، وہ خود تو صدقہ نہیں کرتا. مولانا نوتوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، ہمارا مال وراثت نہیں ہے، ہمارا مال صدقہ ہے. وراثت میت کی ہوا کرتی ہے، نبی تو زندہ ہے اور زندے کا مال صدقہ بنا کرتا ہے. توجہ، امتی اور نبی کی موت میں فرق ہے. امتی فوت ہو جائے، اور اگر امتی کی بیوہ ہو، بعد میں اس سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر نبی فوت ہو جائے، نبی کی بیوی سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ارے پیغمبر کی بیوی سے تم کبھی نکاح نہ کرنا، اس سے پیغمبر کو عزا ہوگی، پیغمبر کو دکھ ہوگا، پیغمبر کو تکلیف ہوگی. ارے دکھ کیوں ہوگا؟ وہ ازواج امہاتہم، نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے، بلا ماں سے بھی نکاح ہوا کرتا ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں، توجہ، نبی کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے، اگر موت آ جائے نکاح ختم ہوتا ہے، یہ بیوہ بن جاتی ہے اور بعد والا نکاح کر سکتا ہے. نبی کی موت بالکل ختم نہیں ہے، بظاہر وجود سے ختم ہوتی ہے، قلب اثر میں حیات رہتی ہے. نہ موت کلیتن ختم ہے، نہ رشتہ ازدواج ختم ہے. نبی کی بیوی سے نکاح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قبر میں مردہ نہیں، نبی قبر میں زندہ ہے. ارے امتی اور نبی میں فرق ہے، اگر امتی فوت ہو جائے اس کے وجود کو قبر میں دفن کر دے، اس کے وجود کو مٹی کھا جائے گی، لیکن اگر نبی کو دفن کیا ہے تو نبی کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ حرمہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے حرام کر دیا کہ زمین اس مٹی کو کھائے، رب نے حرام کیا. میں کہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے کہ نبی کا وجود جنت والا ہے، تیرا اور میرا وجود مٹی والا ہے. جب یہ مٹی میں گیا ہے، اس کو مٹی نے کھایا ہے، وہ جنت والا ہے، اور جنت والے کو مٹی نہیں کھا سکتی. امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے. ارے امتی یہاں نمازیں پڑھے، میں کہتا ہوں یہاں نمازیں پڑھتے تنگ آ جاتا ہے، نبی یہاں بھی نمازیں پڑھے تو نبی کو راحت ملتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا، جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ارے خدا نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں رکھی ہے. میرے نبی تھک جاتے، دوپہر کا وقت ہوتا، حضرت بلال سے یوں فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دے دے تاکہ ہمیں راحت ملے. ارے نبی کو تو راحت ملتی ہے نماز کے ادا کرنے سے، امتی نمازیں یہاں ادا کرتا ہے، نبی یہاں بھی ادا فرماتے ہیں، نبی قبر میں بھی ادا کرتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نبی اور امتی کا رزق الگ الگ ہے، نبی اور امتی کا بول و برات الگ الگ ہے، نبی اور امتی کا وجود مبارک الگ الگ ہے. ارے نبی کی نیند اور امت کی نیند الگ الگ ہے، اور نبی اور امت کی موت بھی الگ الگ ہے، نبی اور امت کی قبر میں حیات بھی الگ الگ ہے. دونوں کی حیات الگ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، او جی دونوں کی حیات میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دونوں کی نہیں، یوں کہ تینوں کی حیات میں کیا فرق ہے؟ کہتے جی تینوں کون سے؟ میں نے کہا ایک حیات مومن کی ہے، ایک حیات شہید کی ہے، ایک حیات نبی کی ہے. اگر تو نے مومن کی حیات دیکھنی ہے اپنے چہرے پہ بال کو دیکھ لے. ارے بال بڑھتا تو ہے لیکن بال کو کاٹے تو درد محسوس نہیں ہوتی. ارے یہ مومن کی حیات ہے لیکن ایک شہید کی حیات ہے. اپنے رخسار کو دیکھ لے اگر کاٹے تب بھی درد ہے یہ اس کی حیات ہے. لیکن اگر تو دیکھے حیات یہ اپنی آنکھ کی پتلی والی کٹے تب بھی اس کو تکلیف ہے. آنکھ میں مٹی لگے تب بھی تکلیف ہے. ارے مومن کی حیات ادنا ہے جیسے تیرے چہرے میں داڑھی کی حیات ہے. شہید کی حیات اس سے قوی ہے جیسے تیرے رخسار کی حیات ہے. نبی کی حیات اس سے بھی قوی ہے جیسے تیرے چہرے میں آنکھ کی حیات ہے. یہاں بھی حیات میں فرق ہے وہاں بھی حیات میں فرق ہے. تو تینوں میں فرق ہے. ہم حیات ان کی بھی مانتے ہیں حیات ان کی بھی مانتے ہیں. میں نے کہا امت اور نبی میں فرق ہے. میں فرق کو بیان کرتے ہوئے ایک دلیل دینے لگا. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی بڑی عجیب دلیل لیتے ہیں. فرمایا تم نے قرآن کو پڑھا ہے حضرت پڑھا ہے. فرمایا قرآن پہ غور کیا ہے. قرآن عجیب جملہ کہتا ہے. قرآن نے کہا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. دلیل پہ غور کرنا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. ارے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں اسے تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ نا. یہ جو میں رکا ہوں اس لیے کہ آپ ترجمہ تھوڑا سا ٹھیک کریں. ترجمہ تھوڑا سا اللہ ایک ہے یا نہیں بولیے نا. اسے کیا کہتے ہیں اللہ ایک ہے کیا کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں توحید نا. اسے توحید نہیں کہتے. اللہ ایک ہے اسے وحدت کہتے ہیں. ہم کہیں اللہ ایک ہے اسے توحید کہتے ہیں. اللہ کا ایک ہونا اور ہے اللہ کو ایک کہنا اور ہے. اللہ کا ایک ہونا یہ وحدت ہے اس کو ایک کہنا توحید ہے. اللہ کا ایک ہونا بولیے نا اور اللہ کو ایک کہنا توجہ. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. تم نے مقتول فی سبیل اللہ کو اموات نہیں کہنا بل بلکہ نا. ہم کیا ترجمہ بلکہ زندہ ہیں یہ ترجمہ نہیں. تم نے مردہ نہیں کہنا بل قولوا احیا بلکہ زندہ کہنا ہے. بلکہ زندہ یہ بل کس سے ہے. لا تقولو تم نے ان کو اموات نہیں کہنا بل قولوا احیا بلکہ تم نے زندہ کہنا ہے. بلکہ تم نے زندہ. اچھا مماتیت بھی عجیب بلا ہے. مماتیت بھی عجیب بلا کا کیا مانا کہ جو قرآن کے مانو وہ نہیں ماننا. جو قرآن کے اس پہ بات نہ کرو اس پہ ضرور کرنی ہے. آپ کو کہ جی وہ کیسے. آپ کہنا شہید زندہ ہے. وہ کہتے ہیں کیسے زندہ ہے. یہ قبر شہید کی جنت بنتی ہے. کہتے ہیں دس اکٹھے ہیں اتنی چھوٹی جنت کیسے. آپ نے کہا تحد نگاہ کھلتی ہے. کہتے ہیں آگے دوسری قبر ہے تحد نگاہ کیسے کھلتی ہے. توجہ رکھنا. ہم نے کہا زندہ. وہ کہتے ہیں کیسے زندہ ہمیں سمجھاؤ. ہم نے کہا بھی زندہ قرآن کہتے ہیں شہید زندہ. مماتی کہتے ہیں شہید مردہ. شہید کا جسم مردہ. قرآن کہتا ہے شہید کا جسم. قرآن نے کہا زندہ. وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے سمجھ نہیں آنا. وہ کہتا ہے سمجھاؤ. لاگ اللہ تشورون سمجھ. اور یہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے تم نے زندہ کہنا ہے. کہتا ہے نہیں کہتا. قرآن نے کہا سمجھ نہیں آنا. کہتا ہے سمجھاؤ. یہ مماتیت ہے. جس سے قرآن منع کرے اس پہ ضرور بات کرنی ہے. اور جس سے قرآن کہے یہ کہو کہتا ہے میں نے نہیں کہنا. یہ مماتیت ہے. میں نے اس لیے کہا مماتیت موافقت قرآن نہیں ہے. مماتیت مخالفت قرآن ہے. مماتیت مخالفت حکیم الامت کی دلیل سننا. حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں کہ مقتول فی سبیل اللہ کو تم نے زندہ کہنا ہے. فرمایا ایک شہید ہے ایک نبی ہے. شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے. نبی مقتول فی اللہ ہے. جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ زندہ کیوں نہیں ہے. مقتول فی اللہ زندہ. میں کبھی کہتا ہوں یہ دلیل تو علماء سمجھ لے تو بڑی بات ہے. چاہے جائے کہ اس کو عوام سمجھے. یہ میں نے یہ دلیل دی ہے نا مقتول فی سبیل اللہ اور مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو بتاؤ مقتول فی اللہ زندہ کیوں نہیں ہے. یہ زندہ ہے تو وہ اس سے بڑھ کے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا او جی جب نبی بھی زندہ ہیں اللہ نے قرآن میں صاف صاف کیوں نہیں کہیں کہا کہ نبی زندہ ہے؟ اللہ نے شہید کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اس سے مجھے بات ایک اور سمجھو، ایک آج کے دور میں مسئلہ فرد ہاشمی نے چلایا ہے، الہدا انٹرنیشنل نہیں الزلالت انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی گمراہی، اس نے مسئلہ کیا چلایا؟ کہتی ہے اگر آدمی بھول کر نماز چھوٹ جائے قضا کرے، اگر سو جائے نماز رہ جائے تو قضا کرے، جان بوجھ کے چھوڑے تو قضا نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ غیر مقلدین اہل حدیثوں کا، جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو قضا۔ اچھا پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے اللہ قرآن کریم میں فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو آدمی سو جائے اور نماز رہ جائے، جو بھول جائے اور نماز رہ جائے، جب یاد آئے تو پڑھے، جب جاگ جائے تو پڑھے، یہ تو نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کے چھوڑے تو بھی پڑھے، دلیل سمجھے، یہ تو نہیں فرمایا جان بوجھ کے چھوڑے۔ اور میں نے کہا خدا تمہیں عقل دے، تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آدمی بھول کر گناہ کرے تو گناہ معاف ہے، بھول کر گناہ کرے تو گناہ معاف ہے نا، آدمی کسی کی جیب سے پیسے چوری کرے تو جرم ہے، اور اگر سویا سویا ہاتھ لگ جائے تو نہیں، سچ مچ سویا ہو، آنکھیں بند نہ کی ہو، سچ مچ سویا ہو، توجہ رکھنا، آدمی سوتے سوتے گناہ کرے تو معاف ہے نا۔ اب نبی کی تعبیر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر سو کر چھوٹ گئی تب بھی پڑھنی ہے، اگر بھول کر چھوٹ گئی تب بھی پڑھنی ہے۔ بتاؤ جو بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے، سو جائے تب بھی معاف نہیں ہے، تو جان بوجھ کے چھوڑے پھر معاف کیسے ہے؟ جان بوجھ کے چھوڑے پھر، یہ تو نبی نے مسئلہ سمجھایا ہے۔ اب اسی طرح میں بتاتا ہوں، توجہ رکھنا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا با جماعت نماز پڑھے 27 گنا ثواب ملتا ہے، یہ تو مقتدی کے لیے ہے، اور جو نماز پڑھائے اس کو تو ایک ہی کا ملتا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نبی پاک نے یہ امام کے لیے ثواب تو نہیں بتایا، یہ تو مقتدی کے لیے بتایا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، کبھی غور کرنا، اگر آدمی جہاز میں بیٹھے تو مکہ پہنچ جاتا ہے تو پائلٹ تو نہیں نہ پہنچتا، نہیں سمجھے، پائلٹ تو نہیں پہنچتا۔ اور میں نے کہا جہاز میں بیٹھنے والا اگر وہ مکہ جاتا ہے تو جہاز کو چلانے والا کیوں نہیں جاتا؟ جو امام کے پیچھے ہے اس کو امام کی وجہ سے 27 گنا اجر ملا ہے، تو بتا امام کو اجر کیوں نہیں ملا؟ میں یوں کہوں گا تجھے 27 کا ملا ہے، امام کو اپنا بھی ملا ہے، تیرا بھی ملا ہے، اپنا اجر بھی ملا ہے، تیرا بھی اجر ملا ہے۔ ارے امام کی بات اس لیے نہیں کی، وہ تو تیرا امام ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، قضا کی بات کیوں نہیں کی؟ جب بھول کر معاف نہیں ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑے معاف کیسے ہوگی؟ ارے ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ شہید کا ہے، میرے اللہ نے بتا دیا، ارے نبی تو ہے زندہ، اس پر کیا کلام کرنا ممکن تھا؟ کوئی بندہ شہید کے بارے میں کہتا زندہ نہیں ہے، پر میں نبی کا تو مقام ہی الگ ہے، اس کا تو سونا بھی الگ ہے، جاگنا بھی الگ ہے، کھانا بھی الگ ہے، پینا بھی الگ ہے، موت بھی الگ ہے، اس کی تو زندگی تھی ہی، ممکن تھا کوئی شہید کا انکار کرتا؟ اس لیے خدا نے کہا وہ تو زندہ ہے ہی، تم نے اس کو بھی ماننا ہے، تم نے اس کو بھی، اس کو مردہ ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ بتا نبی کو مردہ کیسے مانے گا؟ جو زندہ ہوگا وہ زندہ مانے گا، جو مردہ ہوگا وہ مردہ مانے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مردہ نہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ کا معنی موت نہیں آنی، موت آنی ہے لیکن مر کر بھی زندہ ہونا ہے، مر کر بھی زندہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مقام نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا امتی اور نبی میں، بولیے امتی اور نبی میں فرق ہے، امتی اور نبی میں فرق ہے، تو تجھے اور مجھے بھی چاہیے امتی اور نبی میں فرق مان لے، تو امتی اور نبی میں فرق نہ مانے بے ایمان ہے، امتی اور نبی میں فرق مانے تو ایمان ہے۔ اللہ ہمیں زندگی بھی ایمان کی دے، اللہ ہمیں موت بھی ایمان کی دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما،
مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عقائد آل سنت والجماعت عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آل صحابہ اجمعین. چٹا سن لو بھائی، ہاں بھائی چٹے دینی ہے تو بڑے شوق سے دو، جنہوں نے جلدی ٹر جاؤ، جنہوں کو وقت ہے وہ بیٹھ جاؤ. علامہ علی شیر حیدری حیاتی تھے یا مماتی، کیا انہوں نے اپنے بیان میں اس عقیدے کی طرف کوئی اشارہ یا اس موضوع پر کوئی بیان فرمایا ہے؟ علامہ حیدری کا ایک بیان ہے اٹک شہر کا، اس شہر میں مدرسہ مماتیوں کا تھا، بیان علامہ حیدری رحمت اللہ علیہ کا تھا. علامہ حیدری نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت برحق ہے، انک میت برحق ہے، اف امات و قتل انقلبت برحق ہے. فرمایا جو آیا اس نے جانا ہے، جس کو زندگی ملی موت ملنی ہے، نبی کو جو موت نہ مانے وہ بے ایمان ہے، اور موت کے بعد حیات نہ مانے وہ ڈبل بے ایمان ہے. مولانا حیدری کے جملے تو حیدری والے تھے نا، جو نبی کی موت نہ مانے بے ایمان ہے، اور موت کے بعد حیات نہ مانے وہ ڈبل بے ایمان ہے. نمبر دو، یہ ناروال میں تلوندی بھنڈرا مولوی کٹانا کے مدرسے میں علامہ حیدری آئے، اور ان کے بیان سے قبل وہاں مماتی مولوی غلام نبی کٹانا نے کہا، علماء دیوبند کے دو گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں نبی کی حیات دنیاوی ہے، بعض کہتے ہیں نبی کی حیات برزخی ہے. نمبر دو، اس نے کہا اس مسئلے کو عوام میں نہیں لانا چاہیے. جب وہ بیٹھا، علامہ حیدری شہید نے بیان شروع کیا. علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا نے بات ناقص کہی ہے اور آپ بات سمجھے نہیں، میں بات کامل کہتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں. پھر مولانا نے فرمایا کہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، جو حیات دنیاوی مانتے ہیں وہی برزخی مانتے ہیں. دنیاوی کا معنی دنیا والا جسم ہے، برزخی کا معنی برزخ میں زندہ ہے. دنیا والا جسم ہے، برزخ میں زندہ ہے. علامہ حیدری نے فرمایا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس مسئلے میں علماء دیوبند میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو کہتا ہے اختلاف ہے، فرمایا بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور لوگ کہیں گے کہ جی بعض لوگوں نے اختلاف تو کیا ہے، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت میں اختلاف کرتا ہے وہ امت میں اختلاف نہیں کرتا، امت سے اختلاف کرتا ہے. امت میں اختلاف نہیں کرتا، امت سے اختلاف کرتا ہے. فرمایا جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ دیوبند میں اختلاف نہیں کرتا، دیوبند سے اختلاف کرتا ہے، دیوبند سے. پھر علامہ حیدری فرمایا کہ مولانا کہہ رہے یہ مسئلہ عوام میں لانا نہیں چاہیے، فرمایا ابھی عوام میں لائے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں عوام میں لانا بھی نہیں چاہیے. عجیب بات نہیں ہے، عوام میں لائے بھی ہیں اور پھر کہتے عوام میں نہیں لانا چاہیے. مجھے اس پہ ایک جلائے کا واقعہ یاد آیا، دو آدمی گزر رہے تھے، آپ میں کو تو ناراض نہ ہو بھائی، یہ تو قصے ہیں. گزر رہے تھے تو لوگ سنا رہے تھے بھائی جلائے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور ساتھ جاڑی میں جاڑی کے پاس ایک جلاہا بیٹھا پیشاب کر رہا تھا. یہ رات کو باتیں کرتے ہوئے گزرے، اس کے کان میں بات پڑی تو جلائے نے فوراً کھڑے ہو کے کہا اسی طرح شلوار اوپر کی، اور کہتا ہے ہوں جلائے ہے. اب وہ جلائے انہوں نے کہا بیج بتا کن لائے تو یعنی پتر بیج ہے. تو حضرت نے فرمایا کہتا ہے عوام میں بیان کرنا نہیں اور ساتھ بیان ہے نا جلاؤں والا کی ساتھ. پہلے مماتی عقیدہ بیان کرتے، اب کیا کہتے ہیں عوام میں نہیں لانا چاہیے، اس کا قبر میں سوال ہونا ہے. اور دیکھو امریکہ سر پہ آ گیا. میں نے کہا جب تم نے بیان کیا تب امریکہ نہیں تھا، جب تم نے بیان کیا تب قبر میں ہونا تھا، جب تم نے بیان کیا تو عوام میں جائز تھا.
ظالم جب تو غلط عقیدہ عوام کو دے گا تو میں صحیح عقیدہ عوام کو دوں گا نا.
کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مذہبی دینی سیاسی دیوبندی مولوی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور علماء دیوبند کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ آپ نے مولانا فضل الرحمان بارے میں کیا خیالات ہے؟ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم علماء دیوبند کے سیاسی قائد ہے. علماء دیوبند کے سیاسی ختم نبوت میں عالمی مجلس انٹرنیشنل ہماری قائد ہے. نموس صحابہ میں تنظیم خدام سپاہ صحابہ ہمارے قائد ہیں. جہاد کے معاملہ میں ہمارے مجاہدین ہماری قیادت کرتے ہیں. تعلیمی معاملات میں وفاق المدارس قیادت کرتا ہے. سیاسی معاملات میں دیوبند کی جمعیت قیادت کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان پہ آپ کو گلہ اور شکوہ ہوتا ہے. تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے یا نہیں؟ بولیے نا. ہماری جماعت، آپ کو بندہ کہے تبلیغی جماعت والے لڑتے نہیں، بھائی لڑنا مجاہدین کا کام ہے اور مار کھا کے دین کو بیان کرنا تبلیغی جماعت کا کام ہے. اگر تبلیغی جماعت والے لڑیں تو اشکال ہونا چاہیے کیوں لڑے، مجاہدین نہ لڑے اشکال ہونا چاہیے کیوں نہیں لڑے. تو جو لڑنے کے لیے جماعت بنتی ہے اس کے ذمے لڑنا ہے، اور جو ٹھنڈی جماعت ہے اس کے ذمے بغیر لڑائی کے کام کرنا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی. عجیب بات ہے، گلہ ان کو جن کو لڑنا چاہیے اور گلہ ان پہ جن کو جو انہیں لڑنے کا کام اپنے ذمے لیا ہی نہیں ہے. اس لیے مولانا فضل الرحمان دامت برکات ہم کو، میں دیوبند کا سیاسی قائد مانتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کی اسمبلی میں خدمات ابھی آئین کے حوالے سے جنگ لڑی ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. جامعہ رشید کراچی، جامعہ فاروقیہ کراچی، دیگر مدارس پہ زیادہ تر مماتی پڑھاتے ہیں، بہت زیادہ کاموں کی نگرانی سر انجام دیتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاظمین، جھوٹ ہے، نہ زیادہ مماتی پڑھاتے ہیں نہ زیادہ مماتی ہیں. جامعہ رشید کا فتویٰ آ گیا ہے، اگر امام مماتی ہو اس امام کو معزول کرنا امامت سے واجب ہے. یہ فتویٰ کہہ گیا جامعہ رشید کا، اور 14 صفحات کا فتویٰ ہے، 14 صفحات کا. یہ مماتیوں کا فتویٰ ہے. مفتی عبد الرحیم صاحب کا چھپا ہے مسئلہ، فرمایا عقیدہ حیات النبی پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تمہیں کس نے کہا؟ اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جامعہ فلوقیہ کے محتمیم، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ مخلوق قابل رحم ہے، یہ مریض ہے، ان کے لیے دعائیں کرو. تو تمہیں کس نے کہا مماتی ہیں؟ جھوٹ مت بولا کرو، یہ سب آیاتی ہیں. مماتی کہتے ہیں، کراچی میں علامہ حیدری نے آپ کے بارے میں کہا تھا ایسے فسادی بندوں کو ہمارے اسٹیج پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ آج تک کراچی میں علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ اور میں کبھی ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہوئے. علامہ حیدری زندہ تھے تو مجھے اپنے مدرسے میں سالانہ جلسے پر خود بلایا، جب دنیا سے چلے گئے ان کی قیادت نے تعزیتی جلسے پر بلایا، اور ابھی جو پرسو حیدریہ نے مناظرہ رکھا تھا میں نے جانا تھا، میں نے بتایا میرا عذر اور آپ کا جلسہ میں نہیں گیا. مولانا عبداللہ عابد اور مفتی آصف صاحب نے اب بھی سندھ میں جا کے مناظرہ ان کی طرف سے کیا ہے، ہم ایک ہیں تم الگ ہو، ہم ایک ہیں تم الگ ہو. جھوٹ نہ بولا کرو علامہ حیدری کے بارے میں. مولانا عبدالرفاق توسی صاحب کہتے ہیں کہ مماتیوں کے دلوں میں بغض نبی ہے، جس کے دل بغض نبی ہو وہ کافر ہوتا ہے. نہ، جس بغض نبی سے کفر آئے وہ اور ہے، یہ بغض نبی کفر والا نہیں ہے. جو دلیل قطعی سے مسئلہ ثابت ہو اس کا انکار کفر ہے، جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہ بندہ بدعتی بنتا ہے. ہم مماتیوں کو کافر نہیں کہتے، آل و سنت بھی نہیں کہتے، آل بدعت اور گمراہ کہتے. اور یہ فتویٰ بھی ہمارا نہیں ہے، علامہ یوسف لدھیانوی شہید کا ہے. مولانا صاحب آپ علماء دیوبند کے بڑے اجلاس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، تو مماتیوں کو موقع اور مدارس علماء اپنوں سے علیحدہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ علماء دیوبند ان کا رسم الجماعت دیوبندیت سے خارج کر دیا ہے. عالمی حالات کے تناظر میں کسی کو ساتھ لے کر چلنا اور ہے، عقیدے میں موافقت اور ہے. جب ختم نبوت کی جنگ تھی تو عالمی مجلس نے شیعہ کو بھی ساتھ رکھا ہے، لیکن شیعہ کو مسلمان تو نہیں کہا. انگریز کے خلاف جنگ تھی تو دیوبند نے کانگریس کو بھی ساتھ رکھا ہے، لیکن کانگریس کو مسلمان تو نہیں کہا. اب نظام تعلیم کی جو عالمی جنگ ہے اس میں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ ہمارے آل و سنت والجماعت میں. مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں، جو رسول کو جنت کا ٹکڑا نہیں مانتا لا ریب اور لا شک کافر ہے. کیا جنگوی کا کہنا صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ مولانا حق نواز نے ہمارے جملہ نہیں فرمایا، میرے علم میں نہیں ہے. نبی پاک کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ڈاکٹر میاں محمد اجمل قاضی صاحب اپنے بیان میں کہا مماتی دائمًا کافر ہیں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں یہ ہے علماء دیوبند مماتیوں کو کافر نہیں کہتے, اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں. میں وہ فتویٰ نقل کرتا ہوں جو میرے علم میں ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہوں جس پر مجھے مکمل اعتماد ہے. نوشہرہ فرقہ کے رہنے والے ایک مماتی مولوی نے اپنی تقریر میں کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حواریوں نے شہید کیا اس وقت نبی نے ہاتھ نکال کر کیوں نہیں کہا کہ مدینہ والوں میرے جوائی کو بچا لو. حیاتی کہتے ہیں فلاں ولی کے ساتھ نبی نے ہاتھ نکال کر ملایا الحیاذ باللہ الحیاذ باللہ. اللہ رب العزت ان گستاخوں سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ موطہ میں لڑ رہے تھے, حضور دیکھ رہے تھے کہ نہیں, ہٹ گئے تھے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جو میں آ رہا ہوں. حضور دیکھ رہے ہیں صحابہ شہید ہو رہے ہیں, یا نبی روزے میں زندہ ہیں عثمان شہید ہو رہے ہیں, نہ وہاں ہاتھ نکال کے مدد کی ہے نہ یہاں مدد کی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں بات سمجھے بھائی, غزوہ موطہ میں صحابہ گئے تھے نا تو حضور منبر پر بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے, پھر میں اللہ نے پردے ہٹائے اور میں دیکھ رہا ہوں اب کون امیر ہے اب کون امیر ہے اب کئی لڑائی ہوتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکال کر تو یوں نہیں بچایا, اس لیے نبی پاک کا زندہ ہونا اور ہے اور ہاتھ نکال کے بچانا اور ہے. نبی پاک وہاں زندہ عالم برزخ میں, ہر عثمان شہید ہوتے عالم دنیا میں. عالم دنیا کا معاملہ الگ ہے, عالم برزخ کا معاملہ. نوشہرہ برقع میں رہنے والے مماتی کہتے ہیں الیاس گمن منالوں کے چیلنج تو کرتا ہے لیکن خود آگے نہیں آتا, کیا ایسے ہی ہے؟ جرنیل تب لڑتا ہے جب اس کے پاس سپاہی نہ ہو. نہیں سمجھے, جرنیل تب لڑتا ہے اس کے پاس فوج, میری تو سپاہی اتنے ہیں کہ تم ان سے نہیں لڑ سکتے. میں نے کئی بار کہا بھی ہم سے لڑنا ہے اپنے امیر کو لاؤ. طیب تحریر یہاں جلسہ کر کے گیا ہے نا, نہیں ہے؟ سبحان اللہ, کام ہی مکیا. میں نے کہا لاؤ مولانا طیب تحریر کو کراؤ ہم سے مناظرہ, لہٰذا اللہ شاہ بخاری کو کراؤ ہم سے مناظرہ. کہتے ہیں وہ تو بڑے ہیں. میں نے کہا اپنی جماعت کا میں بھی بڑا ہوں, تمہارا مناظر آئے گا میرا مناظر آئے گا, تمہارا ناظم آئے گا میں خود آؤں گا, تمہارا امیر آئے گا میرا امیر آئے گا, اگر تم نمائندہ بھیجو گے تو میرا نمائندہ آئے گا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کرو مناظرہ, کس نے تمہیں کہا مناظرہ نہ کرو؟ جنوری روزنامہ اسلام 23 جنوری, عزیز الرحمان عظیمی نے آپ کے خلاف ایک کالم شائع کیا, آپ نے کالم سے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ روزنامہ اسلام اس کالم کو کیوں شائع کیا؟ بعد میں روزنامہ اسلام نامہ لکھے لوگوں کے دل مطمئن نہیں, وضاحت فرمائے. 23 جنوری کو عزیز الرحمان عظیمی نے کالم لکھا جب میں سعودیہ دورے پر تھا میرے خلاف, اور 27 جنوری کو روزنامہ اسلام والے معافی بھی مانگی, اور عزیز الرحمان عظیمی کا جو کالم چل رہا تھا سلسلہ وار کالم کو بند بھی کیا ہے. اب انہیں فائر تھوڑا ہی مارنا تھا, نہیں اور کیا کریں گے؟ اب اگر میں جلسے پر کوئی غلط بات کہہ جاؤں تو یہ لوگ یہ کہیں گے نا بھی ہم معذرت کرتے ہیں مولانا سے غلط بات ہوئی, اور تو کچھ نہیں کہیں گے نا. تو روزنامہ اسلام والے نے معذرت بھی کی ہے, عزیز الرحمان عظیمی کا کالم بھی بند کیا ہے, اور پرسوں میرا کالم چھاپا ہے. آپ پڑھیں پرسوں کے روزنامہ اسلام میں میرا کالم چھپا ہے جس میں عرض اعمال کا مسئلہ بھی ہے, استشفاء عند قبر نبی کا مسئلہ بھی ہے. اس کا کالم بند کیا, میرا کالم چھاپا ہے, تمہیں وہ نظر آیا, یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ پڑھو میرے کالم کو بھی. جو آدمی کسی سے بے ایمانی کرتا ہے, کسی سے فرار کرتا ہے, کسی کا حق دباتا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ بتائیں, اللہ اس کی بے ایمانی کو معاف فرمائے اور بے ایمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ, ان حضرات کی جنازے کن کن حضرات نے پڑھائے, یعنی کس کس کو سعادت حاصل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر, ایک ایک کا فردن تو جنازہ میرے علم میں بھی نہیں ہے, لیکن حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت علی کا جنازہ تو ان کے بیٹے نے پڑھایا ہے, حضرت عمر کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق ساتھ نے پڑھایا ہے, ابو بکر صدیق کا جنازہ غالباً عثمان کا ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جنازے چاروں کے صحابہ نے پڑھائے ہیں. بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے تعویذ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل تعویذ لینا جائز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کوئی چھوٹا آتا تعویذ لٹکا کے گلے میں ڈالتے, کوئی بڑا آتا اس کو دم کر دیا کرتے تھے. غلہ یعنی گندم چاول وغیرہ کتنی مدت تک رکھ سکتے ہیں؟ یہ نیت کی قیمت بڑھ جائے پھر بیچوں گا, اگر باہر ضرورت ہو پھر رکھے پھر تو گناہ ہے, اگر باہر ضرورت نہ ہو پھر رکھے تو پھر جائز ہے. ایک آدمی روپے دیتا ہے کہ آپ کا کاروبار کرو اور مجھے سال کے بعد چھ مہینے کے بعد اتنا نفع دینا، نفع متعین کرے تو ناجائز ہے، اور اگر نفع متعین نہ کرے شراکت اور نفع میں شرکت کرے تو جائز ہے۔ علامہ عبدالغفار بلغشتی نے کتاب دعوت حق نامی تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی ہے اور اس کو جامعہ مصطفیٰ رضویہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان میں چھاپا ہے، برائے مہربانی اس کتاب کا تحریری شکل میں جواب دے۔ آپ کتاب بھی جوا دیں گے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت کے خلاف جو فضائل اعمال پر اعتراض تھے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات تھے، میں نے دو گھنٹے کی سی ڈی میں کلپ وائز اس کے تفصیل جواب دیے ہیں۔ حضرت جی شیخ زکریہ پر اعتراضات تھے سعودیہ میں، میں نے وہاں جا کر جواب دیے ہیں۔ بجتی زیور پر اعتراضات تھے، میں نے تین گھنٹے میں سیڑھیاں بنا کر جواب دی ہیں۔ جہاں تک ہمارے بس میں اس کا جواب تو ہم دیتے ہیں، آپ یہ کتاب بھجوا دیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے۔ کیا مماتیوں کی دیوبندی کہنا علماء دیوبند کی تحین ہے؟ مماتیوں کی دیوبندی کہنا واقعتا علماء دیوبند کی تحین ہے۔ سنبیدتی کو سنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو سنت کی توہین ہوتی ہے، مماتیوں کا دیوبند سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ چند علماء شاہ تو سنت دیوبندی مسجد کے قریب جمع ہیں اور آپ کی چند اشکالات، اگر آپ اجازت دیں آپ لکھتے جائیں، میں اشکال کا جواب دیتا جاؤں گا۔ میں جواب دے رہا ہوں، آپ چٹے لکھیے اور میں جواب دوں گا۔ سندھ میں مناظرہ غیر مقلوس ہے، مماتیوں سے عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ سندھ میں مناظرہ غیر مقلدین سے تھا اور عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنا، مجھے کل پرسوں ایک لڑکے نے فون کیا اور مجھے کہتا ہے کہ غیر مقلد کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، اس پر حدیث دو۔ میں نے کہا تم بھی تو کہتے ہو سینے پر ہاتھ باندھیں، تم بھی حدیث دو۔ وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم سے مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے ہماری دلیلیں چار ہیں، نمبر ایک قرآن، نمبر دو سنت، نمبر تین اجماع، اور نمبر چار کیا؟ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع امت سے ثابت ہے، جس طرح حدیث دلیل ہے اجماع امت بھی دلیل ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہم اجماع پیش کرتے ہیں، اور غیر مقلد کو چاہیے حدیث پیش کرے، اس کے بعد حدیث نہیں ہے، ہمارے پاس اجماع موجود ہے۔ بعض میں چٹیں ختم ہوگی، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اس کو پاس ملا رکھو پاس۔ اگر کسی شخص کا کوئی بھی سوال ہو آپ چٹے لکھتے جائیں اور مجھ سے جواب لیتے جائیں۔ مجھے بس اوقات ساتھی کہتے ہیں اور جی مجمع میں کھڑے ہو کر، میں نے کہا مجمع میں کھڑے ہو کر میں سوال نہیں کرنے دیتا، اس سے لڑائیاں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سنائی ہے چٹنا، میں نے کہا آپ سوال لکھیں اور میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے گفتگو کرانی ہے، اپنا امیر اور ناظم